پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ صاحب، خطبہ جمعۃ المبارک، کیسٹ نمبر 207، بامقام جامعہ مسجد صفا، اہل حدیث، سیٹلائٹ ٹاؤن، راولپنڈی، مورخہ 3/3/2000، موضوع دین اسلام میں اماموں کی حیثیت، رابطے کے لیے شفیق الرحمان،
فون نمبر 5533679 راولپنڈی، موبائل نمبر 0300511979 راولپنڈی۔
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ بعض زہر ایسے ہوتے ہیں جن کا فوری اثر نہیں ہوتا، فوری طور پر موت واقع نہیں ہوتی، لیکن وہ زہر جسم میں داخل ہونے کے بعد کافی عرصے کے بعد اپنا اثر دکھاتا ہے اور انسان کی اس زہر سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ زہر سے مرنے والے کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا کہ مجھ کو زہر دیا گیا ہے، موت واقع ہونے کے بعد اس کے اسباب جب معلوم کیے جاتے ہیں تو یہ وہی زہر ہوتا ہے جو اس نے پہلے کھایا۔ جس طرح وہ زہر انسان کے علم میں نہیں ہوتا اور اس کو کھلا دیا جاتا ہے جس سے اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے شیعہ حضرات نے ہمارے عام مسلمانوں کے مذہب میں اپنی باتیں ایسی سرایت کی ہیں، اس انداز سے داخل کی ہیں، ایسے پر اسرار انداز استعمال کیے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور ہمارے ایمان کا کباڑا ہو چکا ہوتا۔ باطنی فرقہ ہے یہ، گھن کی طرح اندر ہی اندر کھاتا رہتا ہے، حکومتوں کو گرانے میں بھی اور عقائد کے برباد کرنے میں ان کا سب سے پہلا نمبر۔ اسی شیعت کا اثر ہے کہ ہم محرم کے دنوں میں شادی نہیں کرتے، ربیع الاول میں شادی کر لیں گے جس میں امام کائنات کی وفات ہوئی ہے، لیکن محرم کے دنوں میں شادی نہیں کرتے۔ شیعوں نے اس انداز سے تحریک چلائی ہے کہ محرم کے دنوں میں شادی کرنا ایسے لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا گناہ، شرک سے بھی بڑا گناہ۔ یہ شیعت کا ہی اثر ہے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ امام ابو بکر نہیں کہیں گے، ابو بکر علیہ الصلات والسلام ہم نہیں کہیں گے، لیکن ہماری زبان سے جب حضرت حسین کا نام نکلے گا تو ہم کہیں گے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام۔ یہ شیعہ کی زبان ہے جو اس نے ہمارے اندر داخل کر دی۔ امام جعفر صادق کے نام کے ہم کونڈے بھریں گے اور سمجھیں گے یہ کہ ہماری مراد بر آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر ہم یہ خوشی مناتے ہیں شیعت کے اثر کی وجہ سے۔ ہمارے اکثر ناموں میں حسین آتا ہے، یہ شیعت کا اثر ہے۔ امامت کا مسئلہ شیعہ نے ہمارے اندر داخل کر دیا، ورنہ اسلام میں اس امامت کا کوئی تصور نہیں جس امامت کو ہم اب لے کر چل رہے ہیں۔ شیعہ کے نزدیک نبوت اور امامت رب دیتا، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، اس لیے نبی بھی معصوم ہوتا ہے اور امام بھی معصوم ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک دونوں ہی ایک گھاٹ سے پانی پیتے ہیں، جیسے نبی پر وحی اترتی ہے اسی طرح امام پر بھی وحی اترتی ہے، جیسے نبی اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے اسی طریقے سے امام بھی اللہ کا منتخب ہوتا ہے، اس کا انتخاب عام لوگ نہیں کرتے بلکہ خود اللہ کرتا ہے۔ اسلام میں اس امامت کا کوئی تصور نہیں، امامت کا عقیدہ شیعہ کا اولین عقیدہ ہے، اہم عقیدہ ہے، جسے اہل سنہ والجماعہ نے بڑی آسانی سے قبول کر لیا۔ نبی کے بعد حضرت علی امام بنے، ان کے بعد ان کے بیٹے حسن امام بنے، پھر حسین امام بنے، پھر حسین کے بیٹے زین العابدین امام بنے، پھر امام جعفر صادق امام بنے، باپ کے بعد بیٹا امام بنتا رہا۔ حسن عسکری جب اس کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تو کہہ دیا کہ بارہواں جو امام ہے وہ غائب ہو گیا ہے۔ قرآن نے امام کو کئی معنوں میں استعمال کیا ہے، لوح محفوظ کتاب کنارے پر جو بستی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بات استعمال ہوئی ہے۔ وہ امام جس کے نام کا مذہب بنتا ہے وہ اللہ بناتا ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تجھے لوگوں کے لیے امام بنائیں گے۔ وہ امام جس کی پیروی کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، جو اصل میں نبی اور رسول ہی ہوتا ہے، اس کا انتخاب اللہ کرتا ہے، اور اس کی دلیل انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں نے تجھے لوگوں کا امام بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا ومن ذریتی، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی نبی بنا کر تو بھیجے گا، ان کو امام بنائے گا؟ اللہ نے کہا ظالموں میں سے نہیں، جو لوگ میرے راستے سے ہٹ جائیں گے ان کو امام نہیں بنایا جائے گا، ہاں جو نیک رہیں گے ان کو امام بنایا جائے گا، جیسا کہ اسماعیل علیہ السلام تھے نبی تھے، اسحاق علیہ السلام نبی تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو اسماعیل علیہ السلام ہیں ان کے سلسلے سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر یہ بات کہی وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون. ہم نے ان کو امام بنایا, ان میں سے امام بنائے یعنی نبی اور رسول بنائے, جو لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے, اسلام کی طرف بلایا کرتے تھے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے امامت کا وہ عقیدہ جو خالص اسلامی عقیدہ بھی ہے اور جو نبی اور رسول تک محدود ہے, ہم نے اس کو عام کر دیا. ایک امام کا لفظ مصلی کے امام پر بھی بولا جاتا ہے, امام کا لفظ حکمران پر, خلیفے پر, بادشاہ پر بھی بولا جاتا ہے. وجعلنا للمتقین اماما, یہ دعا ہے مسلمانوں کی. والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما, وہ لوگ جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری اولاد اور ہماری بیویوں سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ملے, وجعلنا للمتقین اماما, اور ہمیں متقین کا امام بنانا. یہ مصلی کا امام یا اقتدار کی کرسی جس کے پاس ہو, جس کو حکمران کہتے ہیں, خلیفہ کہتے ہیں, بادشاہ کہتے ہیں, امام کا لفظ یہاں بھی استعمال ہوا ہے. اور قرآن کی وہ آیت کے قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم, ہم قیامت کے دن لوگوں کو امام کے نام سے پکاریں گے. اب یہاں امام سے مراد وہ کتاب ہے, جیسا کہ قرآن کی اسی آیت میں موجود ہے, فمن اوتیا کتاب, ہم لوگوں کو نامہ اعمال سے پکاریں گے, جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جنتی ہے اور جس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ جہنمی ہے. بعض لوگ اس آیت سے استدلال کر کے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ ہم لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکاریں گے, کہ حنفیو, شافیو, مالکیو, حملیو, ایک طرف ہو جاؤ. امام ابن کثیر اس آیت کے تحت لکھتے ہیں, وقال بعض السلف, بعض محدثین کی یہ رائے ہے, ھذا اکبر شرف لاصحاب الحدیث, کہ قرآن کی اس آیت کا اگر یہ معنی کیا جائے کہ لوگوں کو ان کے امام کے نام سے پکارا جائے گا, جس گروہ کے وہ تھے اور جو ان کا امام تھا اس نام سے پکارا جائے گا, تو بعض محدثین کی یہ رائے ہے کہ یہ اہل حدیث کا بہت بڑا شرف ہے اور فضیلت ہے, یہ اہل حدیث کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے. لِأَنَّ امامهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے کہ ان کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قیامت کے دن اگر یہ کہہ دیا جائے حنفیو, شافیو, مالکیو, حملیو, علیحدہ ہو جاؤ, اور پھر اہل حدیث کو چونکہ وہ محمد الرسول اللہ کو ہی اپنا امام مانتے ہیں, اور اہل حدیث کو جب اس آیت کے تحت اگر یہ اس کا معنی لیا جائے, پکارا جائے گا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام ماننے والو, اہل حدیث ہو, علیحدہ ہو جاؤ, اس سے بڑی فضیلت اور کون سی ہو سکتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ترجمہ, امام کا ترجمہ اور معنی نبی الرسول کے معنی میں ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بات کہی ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ, ہم نے ہر امت کے لیے رسول مقرر کیا ہے. وہ رسول جس کو امام بھی کہتے ہیں, ہم نے ہر امت کے لیے رسول مقرر کیا ہے. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ, اور جب ان کا رسول آ گیا, قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور ان پر ظلم نہیں کیا گیا. ہر امت کا رسول اس امت کا امام ہوتا ہے, اس لیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی آئے گا اور نبیوں کے ساتھ ان کے ماننے والوں کی جماعت ہوگی. بعض جماعتیں بعض نبی ایسے بھی ہوں گے کہ جن پر ایمان لانے والا کوئی شخص بھی نہیں ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی یعنی مجھ پر ایمان لانے والے ان کی کثیر تعداد ہوگی، 80 صفے ہوں گی. اس لیے اللہ کے نبی یہ ترغیب دیتے ہیں کہ تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہیں، بجائے اس کے کہ منصوبہ بندی کی جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے. آپ نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کروں گا. امام کا لفظ اس معنی میں بھی آیا ہے فقاتلوا ائمۃ الکفر، اے مسلمانوں جو کافروں کے امام ہیں ان سے قتال کرو، ان سے لڑائی کرو، ان کو قتل کرو. اور وہ امام ان کی ہے خصوصیت کیا ہوگی، ان کی صفت کیا ہوگی؟ یدعون الی النار، یہ کفر کے امام لوگوں کو جہنم کی دعوت دیں گے. ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے. اب یہ امام کا لفظ جن معنوں میں استعمال ہوا ہے، نامہ اعمال ہے، اور اگر امام کا حقیقی معنی کیا جائے تو وہ نبی ہے، وہ رسول ہے جس کو امام مانا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو معنی ہم نے مراد لیا ہے کہ کسی امتی کو امام مقرر کرنے کے بعد اس کے نام کا مذہب چلاؤ، آنکھیں بند کر کے اس کی تکلیف کرو، اس معنی میں کہیں بھی قرآن نے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا. اور ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اس مسجد میں خاص کر جمعہ پڑھنے والے ان کو ابھی تک اس بات کا علم نہ ہو کہ ہمارا امام کون ہے. کیا کائنات میں صرف ایک ہی امام ہے، یا اور لوگ بھی اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ان کو امام کہا جائے؟ اگر ہمارے ہاں جمعہ پڑھنے والے بھی اس مسئلے میں شک و شبہ میں مبتلا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے جمعے ضائع کر لیے. ہم نے اپنے خطبوں میں یہ بات بالکل واضح کر دی ہے کہ دین کا امام صرف ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم جب امام بخاری پر امام کا لفظ بولتے ہیں، یا امام مسلم پر، یا امام ابو حنیفہ پر، یا امام یحییٰ ابن معین پر، ہم جب ان پر امام کا لفظ بولتے ہیں تو یہ اپنے فیلڈ کے دین، جیسے دین آف دا فیکلٹی ہوتا ہے، ماہر ہوتا ہے اپنے فن کا، جس کو استاد بھی کہتے ہیں، اس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے. امام بخاری پر جب امام کا لفظ بولے گا بولا جائے گا تو اس سے مراد امام بخاری حدیث کے امام ہوں گے، راس المحدثین فی المتقدمین اول متاخرین، کہ یہ جیسے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ڈین آف دا فیکلٹی ہوتا ہے، کہ حدیث کے معاملے میں ان سے بڑا کائنات میں کوئی پیدا نہیں ہوا. ان کے استاد بھی ان کی حیثیت کے اعتراف کرنے والے تھے کہ امام بخاری واقعی اللہ تعالی نے خاص طور پر اس شخص کو چن لیا. امام بخاری کو خواب آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر آپ مکھیاں بیٹھنے نہیں دے رہے، مکھیوں کو اڑا رہے ہیں. اس کی تعبیر کی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں جو ضعیف اور موضوع احادیث شامل کر دی گئی ہیں، امام بخاری اس کو چھانٹ کر علیحدہ کرتے ہیں. جب امام ابو حنیفہ پر امام کا لفظ بولا جاتا ہے تو امام ابو حنیفہ سے فقہ کے امام ہونے کی بات کی جاتی ہے کہ امام ابو حنیفہ فقہ کے امام ہیں. جب یحییٰ ابن معین پر امام کا لفظ بولا جاتا ہے تو یہ اسماء الرجال کے امام ہونے کی دلیل ہے کہ اس کو ہم نے اسماء الرجال کا امام تسلیم کیا.
جب امام محمد بن اسحاق کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو امام مغازی کا امام تسلیم کیا جاتا ہے، جب امام اکرمہ کا نام آتا ہے تو امام اس کو تسلیم کیا جاتا ہے کہ یہ تفسیر کا امام ہے۔ ہر آدمی جس کا ہم نام لیتے ہیں اور اس پر امام کا لفظ بولتے ہیں وہ اپنے فیلڈ کا امام ہے، اپنے فن کا امام اور ماہر ہے۔ کوئی حدیث کا ہے، کوئی تفسیر کا ہے، کوئی فقہ کا ہے، کوئی مغازی کا ہے، کوئی اسماء الرجال کا ہے، کوئی نحو کا ہے، کوئی صرف کا ہے، لیکن دین کا امام صرف ایک ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس آدمی نے دین کا امام اپنا علیحدہ کر لیا، سمجھ لے کہ وہ جہنم میں گیا، کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جس آدمی نے دین کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو تسلیم کیا، میں یہ چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، دعوے اور وسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ وہ کبھی جنتی نہیں، حتیٰ کہ اگر وہ اس امام کو تسلیم کر لے کہ جو امام اللہ کی طرف سے منتخب شدہ ہے، جس امام کو اللہ نے کتاب دی ہے، جس امام پر اللہ نے وحی کی ہے، اگر اس آدمی کو بھی امام تسلیم کرتا ہے جو مسلم امام ہے، اللہ نے اس کو مقرر کیا ہے، وہ آدمی بھی جہنمی ہے، جنتی نہیں۔ مثلا کوئی آج کے دور میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑیے، امام شافعی اور مالک اور احمد کو چھوڑیے، کوئی شخص امام تسلیم کرتا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شخص امام تسلیم کرتا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کوئی شخص امام تسلیم کرتا ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پچھلے اماموں میں سے کسی امام کو تسلیم کرتا ہے وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں۔ اور اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، آپ نے فرمایا میرے آنے کے بعد کوئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور تورات پر عمل کرے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انجیل پر عمل کرے، کوئی یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، وہ جہنمی ہے، جنتی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں صحف ابراہیم پر عمل کرنے والا جہنمی ہے، تورات پر چلنے والا جہنمی ہے، انجیل پر چلنے والا جہنمی ہے، موسیٰ اور عیسیٰ کی پیروی کرنے والا جہنمی ہے، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کا ورد کرنے والا جہنمی ہے، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کا کلمہ پڑھنے والا جہنمی ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو چھوڑ کر کسی اور امتی امام کے پیچھے چلنے والا جنتی کیسے؟ اسلام کوئی منطق اور فلسفے کی بات کرتا ہے، اسلام کوئی آپ کو ان بحثوں میں الجھاتا ہے کہ آپ منطق اور فلسفہ پڑھیں تب آپ کو دین کا علم ہوگا، الدین یسر، دین بڑا آسان ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ آپ کو اسلام منطق اور فلسفے کی بحثوں میں نہیں الجھاتا، لیکن اسلام صرف یہ مطالبہ تو کرتا ہے اپنی عقل کو استعمال کر، ما تلیتا ولا دریتا، حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں تین سوال ہوں گے، مر ربوں کا، تیرا رب کون تھا، کون سا تیرا مشکل کشا تھا، کون تیرا حاجت روا تھا، کون تیری بگڑی بنانے والا تھا، وہی کہ جس کے ناک کو تو نے خود بنایا، جس کے کان کو تو نے خود تراشا، وہ بت جس کے پتھر کو تو پہاڑ سے اٹھا کر لایا، خود اس کا ناک بناتا ہے، کان تراشتا ہے، ٹانگ بناتا ہے، پیر بناتا ہے، خود اس کو سجاتا ہے، دھوتا ہے، کپڑے پہناتا ہے اور اونچی جگہ پر خود اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، مر ربوں کا تیرا رب کون تھا، خود تو نے اس کو غسل دیا، خود تو نے اس کے کپڑے اتارے، خود تو نے اس کو کفن پہنایا، خود تو نے اس کو تختے پر ڈالا، خود تو نے اس کو چارپائی پر ڈال کر قبرستان پہنچایا، اس کو کپڑوں میں باندھ کر قبر میں اتارا، خود تو نے اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ اے انسان تو کتنا بے وقوف ہے جس کو خود نہلائے، خود کفنائے، خود دفنائے اور اسی کو تو اپنا مشکل کشا حاجت روا مان لے، مر ربوں کا تیرا رب کون، من نبیوں کا تیرا نبی کون تھا، کون تھا تیرا امام، کس کے طریقے کی تو نماز پڑھتا تھا۔ وزارت الحج الاوقاف نے کتاب چھاپی ہے حج کے بارے میں اور اس مصنف نے کتاب میں کتاب و سنت کے دلائل جمع کیے ہیں، اگر آپ یہ کام کر لیں آپ حلال ہو گئے ہیں، احرام باندھ کر جو چیزیں آپ نے اپنے اوپر حرام کی تھیں ان کاموں کے کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے ہیں اور آپ وہ کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ ہر مسئلے کو کتاب و سنت سے واضح کیا ہے، دلیل دی ہے۔ بریلوی اور دیوبندیوں نے شور مچا دیا، ان کے علماء نے اخباروں میں بیانات دیے ہیں، پریس کانفرنسیں کی ہیں، ہمیں یہ کتاب منظور نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ہمارے امام کا تو تذکرہ ہی نہیں کیا کہ ہمارے امام کے نزدیک یہ کام کرنے کے بعد انسان حلال ہوتا ہے کہ نہیں، وہ یہ کام سر انجام دے سکتا ہے کہ نہیں، ہمارے امام کا کہیں تذکرہ نہیں کیا، اس لیے ہمیں یہ کتاب منظور نہیں۔ من نبیوں کا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کا نبی کون ہے، زبان سے نہیں عمل سے پتہ لگتا ہے۔ زبان سے تو ہر آدمی کہہ دیتا ہے میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن عمل بتلاتا ہے کہ تو نبی کی حدیث پر عمل کرتا ہے یا اپنے امام کے قول کو سامنے رکھتا ہے۔ حنفیوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمیں نبی کی حدیث سے کوئی واسطہ نہیں۔ دیوبند سے ایک رسالہ نکلتا ہے تجلی، کسی آدمی نے اس میں اپنا سوال لکھا، مفتیوں نے جواب دیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھ کو یہ مسئلہ کتاب و سنت کی روشنی میں بتلائیں۔ اب عام آدمی ہے، عام آدمی کے سامنے تو کتاب و سنت ہی ہے، اللہ اس کا رسول ہی ہے، لیکن مفتی کا ذہن چونکہ خراب ہو چکا ہے، اس کے استادوں نے اس کو ایسے ہی پڑھایا ہے، وہ اس پنجرے میں بند ہے جس کو حنفیت کہتے ہیں، اس جال میں قید ہے جس کو دیوبندیت کہتے ہیں، اس کی پرواز وہیں تک ہے جہاں تک اس کو جال اور پنجرے کی جالیاں اڑنے کی اجازت دیتی ہیں، اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، یہ زیادہ اڑ نہیں سکتا ہے، وہ چونکہ بند ہے، اس کا ذہن مقید ہے۔ وہ جواب اب کیا دیتا ہے پوچھنے والے کو جس نے کتاب و سنت کی روشنی مانگی ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ مقلد کے لیے کتاب و سنت کی روشنی نہیں، قرآن اور حدیث نہیں، بلکہ اس کے امام کا قول حجت ہوا کرتا۔ محمد الرسول اللہ کو کھرچ کر صاف کر دیا، اڑا دیا، جیسے ہم گھروں سے گندگی صاف کرتے ہیں، بلغم وغیرہ جم جائے اس کو کھرچتے ہیں، گندگی آ جائے جھاڑو دے کر صاف کرتے ہیں، نعوذ باللہ ہماری گستاخانہ حرکت کہ ہم نے وہاں سے نبی کا نام جھاڑو دے کر صاف کر دیا ہے، کہ نبی کا ہمارے ساتھ کیا تعلق مقلدین کے ساتھ، ہمارا امام چونکہ ابو حنیفہ ہے اس لیے ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، کتاب و سنت کا کوئی نام نہیں لیا جائے گا۔ من نبیوں کا، کون ہے ہمارا نبی؟ وہی جس کے دلائل سن کر کتاب و سنت کی تجارت کے مسئلے میں اور اس بات کا اقرار کر کے کہ الحق والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسالہ، اس بات کا اقرار کرنے کے بعد کہ حق اور انصاف کی بات یہ ہے کہ اس مسئلہ تجارت میں، بیع اور خیار میں، مسئلہ بیع خیار میں امام شافعی کو ترجیح ہے. کیوں؟ من جہت الاحادیث والنصوص، نبی کی احادیث بھی اس مسئلے میں امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں اور قرآن کی آیات بھی اس مسئلے میں امام شافعی کا ساتھ دے رہی ہیں. حق اور انصاف کی بات بھی یہی ہے. جب حسن دیوبندی جنہوں نے اس مدرسے میں پڑھا، حنفی امام ابو حنیفہ کی فقہ پڑھی، انہوں نے جواب کیا دیا کہ انصاف اور حق کی بات تو یہی ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل امام شافعی کے ساتھ ہیں، لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید و امامنا ابی حنیفہ تھا، ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ہم پر امام ابو حنیفہ کی تقلید واجب ہے، کتاب و سنت کو ماننا واجب نہیں. اب ایسے آدمیوں کے کفر میں بھی شک انسان کرے اور کہے کہ جو کتاب و سنت کی واضح آیات کو چھوڑ کر، نبی کی واضح احادیث کو چھوڑ کر، حق اور انصاف سمجھ کر کے بات حق اور انصاف کی یہی ہے جو قرآن حدیث بیان کر رہا ہے اور جو امام شافعی کا مسلک ہے، پھر انسان کہے کہ میں تو بنا ہوا ہوں امام ابو حنیفہ کے ساتھ، میں تو وہ بات مانوں گا جو امام ابو حنیفہ نے فرمائی، کیا یہ آدمی بھی قبر میں کہہ سکے گا نبی محمد، میرا آقا، میرا امام، میرا نبی، میرا رسول، میرا لیڈر، میرا قائد محمد الرسول اللہ؟ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال یہ ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا دین؟ وہی جو ہمارے مولوی ہم کو بتلاتے ہیں، قال ابو حنیفہ قضا و قال محمد قضا و قال ابو یوسف قضا، جا فی الفتاوی قضا. کیا ہے ہمارا دین؟ وہی جو ہمارے مولوی کا مذہب ہے. جب اس پہ فتویٰ لو تو کیا لکھے گا؟ امام ابو حنیفہ نے یوں فرمایا، امام ابو یوسف جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے یوں فرمایا، امام محمد نے یوں کہا، امام ظفر کا یہ قول ہے، فتاوی عالمگیری میں ایسے ہی آیا ہے، ہدایہ میں ایسے ہی یہ بات موجود ہے. یہ ہمارے مولوی کی زبان ہے جو ہمیں فتوے کی صورت میں مل جاتی ہے اور ہم اس کو مذہب کے طور پر قبول کرتے ہیں. اگر نہیں یقین تو جاؤ طلاق ثلاثہ میں کہ تین مرتبہ طلاق 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 کہنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، جاؤ ان فتووں کو اٹھا کر دیکھو، انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ چونکہ ہمارے امام کا یہی مذہب ہے اس لیے بغیر حلالے کے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ بیوی اس پر حرام. یہ تین سوال جب پوچھیں گے اور آگے سے جواب کیا ہوگا؟ ہاں ہاں لا ادری، ہائے افسوس مجھ کو کچھ علم نہیں. اقول ما یقول الناس، میں وہی بات کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، میرا مذہب تو وہی تھا جو میرے مولوی کا تھا. چونکہ میرا مولوی بریلوی تھا، دیوبندی تھا، حنفی تھا، میرے باپ، میری ماں، میرے والدین، میرے رشتہ دار بریلوی، دیوبندی، حنفی تھے. اقول ما یقول الناس، میں بھی ان کے پیچھے حنفی تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کو پھر لوہے کے گرز سے ماریں گے اور کیا کہیں گے؟ لا دریتا ولا تلیتا، اے بدبخت، لا دریتا، تو نے کبھی عقل سے کام نہیں لیا، ولا تلیتا، تو نے کبھی پڑھا نہیں. اگر تو عقل سے ہی کام لیتا تجھ کو پتا لگ جاتا کہ تیرا امام محمد الرسول اللہ. کلمہ کس کا پڑھتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہر آدمی مسلمان ہونے کے لیے اس کلمے کا محتاج ہے. جا جب تک یہ کلمہ نہ پڑھ لے مسلمان نہیں ہوتا. اگر حنفیت میں انسان اتنا ہی پختہ ہو کہ اس کو اللہ کے نبی نظر نہ آئے تو اس کو چاہیے کہ اللہ کے نبی کا کلمہ چھوڑ دے, اپنا کلمہ بنا دے, اپنے امام کا کلمہ پڑھے. محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے کے اس کو کوئی حق نہیں. کیوں؟ یہ محمد الرسول اللہ کو امام ہی نہیں مانتا جس کو اللہ نے امام بنایا. انسان منطق اور فلسفے کی بحثوں میں نہ الجھے لیکن کم از کم اپنی عقل کو آگے رکھے اور اپنی عقل سے سوال کرے. میں جب مسلمان بنتا ہوں اس طریقے سے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر, میں جب کسی کو مسلمان کرتا ہوں تو کس طریقے پر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا کر. کوئی حنفی کسی سکھ کو مسلمان کرے کس طریقے پر کرے گا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھائے گا. کوئی شافی, مالکی, حملی, بریلوی, دیوبندی, قادری, چشتی, سہروردی, رضوی اگر کسی کو مسلمان کرے کس طریقے پر, اس کو کلمہ پڑھائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب وہ اٹھ کر اس سے پوچھے, میں مسلمان ہوں, میں نے دو ہستیوں کا اقرار کیا ہے, اقرار باللسان و تصدیق بالقلب, میں نے دو ہستیوں کا اقرار کیا ہے اور اپنے دل سے تصدیق کی ہے, ایک ہستی اللہ کی ہے اور ایک اس کے بھیجے ہوئے امام محمد الرسول اللہ کی. میں مسلمان ہوں, کوئی مولوی ہے جو اسے کہہ دے کہ تو مسلمان نہیں؟ اگر وہ یہ کہے کہ تیرا ایمان, تیرا اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا, تو نے دو ہستیوں کا اقرار کیا ہے, ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا, تیرا اسلام مکمل نہیں ہوا, تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ صدیق اکبر مسلمان نہیں, کافر تھے, کیونکہ انہوں نے تو دو ہی ہستیوں کو مانا تھا, ایک اللہ, ایک اس کا نبی. امام تو ابھی ماں کے گود میں نہیں آیا تھا, ماں کے بطن میں نہیں آیا تھا. جس وقت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا تھا اور اسلام قبول کیا تھا اور جس کے ایمان کی گواہی قرآن نے دی ہے, ثانی اثنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر کی فضیلت اپنے سامنے رکھی اور قرآن کی یہ آیت پڑھی, اے ابو بکر تیری موجودگی میں ہم بیعت کیسے کر سکتے ہیں عمر کی, اور عمر اپنی بیعت کیسے کروا سکتا ہے کہ جب رب نے سب سے آگے تجھ کو رکھا ہے, تجھ سے آگے کوئی نہیں آ سکتا. ثانی اثنین, کوئی مجلس ایسی نہیں تھی جہاں اللہ کا نبی موجود ہو اور ابو بکر موجود نہ ہو. ابو بکر موجود ہے, علی موجود نہیں, عثمان موجود نہیں, عمر موجود نہیں, لیکن ابو بکر موجود. کب؟ جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کی. علی گھر میں ہے, عثمان موجود نہیں ہے, عمر موجود نہیں ہے, لیکن ابو بکر نبی کے ساتھ ہے. صرف ابو بکر ہی نہیں, جس اونٹنی پر سفر کر رہے ہیں وہ اونٹنی ابو بکر کی ہے, اور اس اونٹنی کی مہار جس نے پکڑ رکھی ہے وہ ابو بکر کا غلام ہے, اور کھانے کا سامان جس کے گھر کے آئے گھر سے آیا ہے وہ صدیق اکبر کا گھر ہے, اور اس کھانے کے سامان کو جس رسی سے بند کیا ہے وہ ابو بکر کی بیٹی کی چادر ہے, اور جس جن بکریوں کا دودھ اللہ کے نبی نے اس راستے میں پیا وہ صدیق اکبر کا ریوڑ ہے. ثانی اثنین, اس سے بڑھ کر مقابلہ کرنے, اس سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں ہے. میں علی بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا, عمر بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا, عثمان بھی تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا, تو کیا کہو گے ابو بکر کے ایمان کو کہ اس کا ایمان مکمل نہیں تھا, اس کا اسلام مکمل نہیں تھا؟ یہ دنیا کی حالت تھی کہ ابو بکر موجود ہے. جب اللہ کے نبی فوت ہوئے ابو بکر کی قبر نبی کی قبر کے ساتھ دائیں طرف بنی. عثمان موجود نہیں, علی موجود نہیں, ابو بکر موجود ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا ہم اللہ کے اس میدان کی طرف جس میں اللہ سارے بندوں کو اکٹھا کرے گا, میں جب چلوں گا میرے دائیں ہاتھ پر ابو بکر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا کما کال, جب میں جنت کے دروازے کو کھٹکھٹاؤں گا مجھ سے سوال ہوگا تو کون ہے, میں جواب دوں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. میرے لیے دروازہ کھولا جائے گا, میں پلٹ کر دیکھوں گا میرے پیچھے ابو بکر کھڑا ہوں. حوض کوثر پر جب اللہ کے نبی پانی پلا رہے ہوں گے دائیں ہاتھ پر ابو بکر ہوگا. اس ابو بکر کے ایمان اور اسلام کی تکمیل کب ہوگی؟ تمہارے بنائے ہوئے قاعدے کے مطابق جب وہ امام ابو حنیفہ کی امامت کو تسلیم کرتا. اگر ہم یہ کہہ دیں کسی آدمی کے اسلام اور ایمان لانے کی دو ہی شرطیں ہیں, ایک اللہ کی وحدانیت اور ایک محمد الرسول اللہ کی رسالت, امامت مٹ جاتی ہے, اس کا خاتمہ ہو جاتا. اور اگر ہم یہ کہیں کہ کسی آدمی کی ایمان کی اسلام کی تکمیل تب ہوتی ہے جب وہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کی حامی بھرتا ہے, پھر ابو بکر بھی مسلمان نہیں, عمر بھی مسلمان نہیں, عثمان بھی مسلمان نہیں, علی بھی مسلمان نہیں, طلحہ بھی مسلمان نہیں, زبیر بھی مسلمان نہیں, سعید اور سعد بھی مسلمان نہیں, عبد الرحمن ابن عوف بھی مسلمان نہیں, ابو عبیدہ بن جراح بھی مسلمان نہیں, کوئی صحابی مسلمان نہیں, مومن نہیں. کیوں؟ انہوں نے امام ابو حنیفہ کی امامت کو تسلیم نہیں کیا. اور تسلیم کیسے کرتے کہ اس وقت تک ایمان اپنی ماں کے بطن میں نہیں آیا تھا جب ان آدمیوں کی ایمان کی گواہی رب نے دی تھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. امامت کا مسئلہ بڑا آسان ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں. شیعہ کے نزدیک امامت ان کے ایمان کا جز ہے, نبوت اور امامت برابر ہے. لیکن ہمارے نزدیک امامت کوئی چیز نہیں, لا یعنی ہے. وہ امامت جس کے نام پر مذہب چلتا ہے, جس کی تکلیف کی جاتی ہے, وہ امامت اسلام میں ایسی امامت کا کوئی تصور نہیں. کیوں؟ امامت کا اسلام میں اس لیے تصور نہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کا ذمہ خود رب نے لیا. تورات بدل گئی, انجیل بدل گئی, صحف ابراہیم بدل گئے, انبیاء پر اترنے والی وحی میں تحریف ہو گئی, اللہ نے نیا نبی بھیج دیا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی, دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی, 124,000 پیغمبر کم و بیش ایک دوسرے کے بعد آتے رہے. اور جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا, اللہ نے نبوت کے اس دروازے کو تالا لگا کر کہا خاتم النبیین, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے. اللہ نے نبوت کے اس دروازے پر تالا لگا دیا. اس کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا, کسی امام کے آنے کا تصور نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ ان لوگوں نے دین میں تحریف کی, کتابوں میں تحریفیں کی. اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, اس قرآن کو, اس حدیث کو, اس ذکر کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اترنے پر جبرائیل کے ساتھ ساتھ جب پڑھنا شروع کیا اللہ نے اپنے نبی کو منع کیا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، اے نبی اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیجئے اس ڈر میں کہیں یہ قرآن بھول نہ جائے، انا علینا جمعہ و قرآنا، اس قرآن کو آپ کے سینوں میں آپ نے جمع نہیں کرنا، رب کائنات نے جمع کرنا، انا علینا جمعہ، اس قرآن کو تیرے سینے میں جمع کرنا، اصحاب کے سینوں میں جمع کرنا، تیرا کام نہیں ہمارا کام، وقرآن جمع کرنے کے بعد اس کو لفظاً لفظاً پڑھا دینا یہ بھی ہمارا کام، فائدہ کرانا ہو فتب قرآن سما انا علینا بیان، پھر اس قرآن کی تفسیر سمجھا دینا بھی ہمارا کام، اللہ نے قرآن کو جمع کرنا اپنے ذمے لگایا، اس کو پڑھانا اپنے ذمے لگایا، اس کی تفسیر اور تشریح اپنے ذمے لگائی، اور قیامت کی دیواروں تک اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لگائی، اس لیے امامت کا تصور باطل ہے، کوئی امام نہیں، کوئی امام ایسا نہیں جس کے نام کا مذہب بنے، کوئی حنفی مذہب نہیں، کوئی شافعی مذہب نہیں، کوئی مالکی مذہب نہیں، کوئی حنبلی مذہب نہیں، ایک مذہب وہ محمدی مذہب، اگر اس امامت کا کچھ تعلق اسلام کے ساتھ ہوتا، قبر میں سوال ہوتا من ربوں کا، من نبیوں کا، ماں دینوں کا، من اماموں کا، تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا دین کیا، اور تیرا امام کون، من اماموں کا، تیرا امام کون، اللہ نے سوال جب کرنے ہیں عمر کے بارے میں میدان محشر میں، یہ عمر کہاں ضائع کر کے آیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اگر امامت کا تصور دین میں ہوتا، اسلام میں ہوتا، اللہ کا ایک سوال یہ بھی ہوتا کس امام کی تقلید کر کے آیا، کس پیر کے ہاتھ پر بیعت کر کے آیا، کس کے جھنڈے کے نیچے آیا، امامت کے تصور کو دین میں داخل شیعوں نے کیا اور ہم نے اس کو قبول کیا، آخر کیوں، امام کیوں آئے، کیا نبی کی تعلیمات پوشیدہ ہو گئی، نبی کا دین پرانا ہو گیا، نبی کے دین میں تحریف ہو گئی، نبی کا دین مسائل کا حل نہیں بتلاتا، آخر وجہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ میں کوئی کمی اور نقص واقع ہو گیا، آپ کی ذات میں کوئی خرابی تھی، آپ کی سیرت میں کوئی خرابی تھی، آپ کا کردار برا تھا، آپ کا اخلاق اچھا نہیں تھا، آپ کی دیانت و صداقت مسلم نہیں تھی، آخر وجہ کیا ہے، ہم نے امامت کے مسئلے کو کیوں قبول کیا، جب محمد الرسول اللہ آخری نبی، قیامت تک اس کا دین محفوظ، اس کی کتاب محفوظ، اس کا کلام محفوظ، اس کی سیرت محفوظ، اس کی صورت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کا اخلاق پورا نہیں ہے، پھر آخر وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے امام کھڑے کر لیے، یہ تیرا امام وہ میرا امام، تو اس کی تقلید کرنا اس کی تقلید کرنا، امت کی گمراہی اس امامت کے مسئلے کو مان کر ہوئی ہے، اگر امت امامت کے مسئلے کو تسلیم نہ کرتی، امت ایک ہوتی محمد الرسول اللہ کے پیچھے، چونکہ اس امت نے اس امامت کے مسئلے کو تسلیم کر لیا، اللہ کے نبی کی نبوت اور امامت کو ہٹا دیا، اب ہر آدمی نے اپنا امام بنا لیا، تیرا وہ امام میرا یہ امام، ہم بھی شافیوں سے لڑ رہے ہیں، شافی مالکیوں سے لڑ رہے ہیں، مالکی حملیوں کا سر پھوڑ رہے ہیں، میرے بھائیوں دین بڑا آسان ہے، جو اس مسجد میں جمعہ پڑتا ہے قیامت کے دن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں
قیامت کے دن رب کو یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھ کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا کہ دین اسلام ہے کیا. کوئی آدمی اس بات کو بطور عذر کے بطور بہانے کے پیش ہی نہیں کر سکتا کہ یا اللہ مجھے دین کا پتہ ہی نہیں لگا. ایک کہتا تھا حنفی بن جاؤ, دوسرا کہتا تھا دیوبندی بن جاؤ, تیسرا کہتا تھا بریلوی بن جاؤ, چوتھا کہتا تھا قادری نقشبندی چشتی سہروردی بن جاؤ, مجھے پتہ ہی نہیں لگا میں کیا کرتا. دین میرے بھائیو بڑا آسان ہے اور ان مولویوں نے اس دین کو مشکل بنا دیا ہے, پیچیدہ بنا دیا. دین کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دین کیا ہے؟ جس کو ابوبکر نے دین سمجھا وہ دین ہے. دین کیا ہے؟ جس کو فاروق نے دین سمجھا وہ دین ہے. جس کو عثمان و علی نے دین سمجھا وہ دین ہے. ان کی عقل سے بہتر عقل کسی کی ہو سکتی ہے؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم دین کی باتیں ابوبکر سے زیادہ سمجھنے والے ہیں؟ کیا کہا تھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے سامنے اس کی بات رکھی گئی جو کائنات میں ابوبکر کے بعد سب سے افضل تھا, جب اس کے بیٹے عبداللہ کے سامنے اس کی بات رکھی گئی کہ ابوبکر کے علاوہ کائنات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا, جس کے بارے میں خود اللہ کے نبی نے کہا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب, اگر اللہ نے میرے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج پہنانا ہوتا تو خطاب کے بیٹے عمر کے سر پر تاج پہنانا. جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا عمر شیطان تجھ سے اتنا ڈرتا ہے کہ جس راستے سے تو گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا. حضرت عمر کی بڑی فضیلت ہے, لیکن جب ان کے بیٹے کے سامنے حضرت عمر کی بات رکھی گئی کہ تیرے باپ نے تو یہی کہا تھا کہ حج توجہ نہ کیا جائے, عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ ہمارے لیے اسلام کی راہ متعین کر دی. عبداللہ بن عمر نے کہا امر و ابی یتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے بتاؤ میرے باپ عمر کی بات چلے گی یا آمنا کے لال محمد کی بات چلے گی؟ عمر اپنی جگہ پر بہت اونچا ہے لیکن آمنا کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ساری کائنات مل کر محمد رسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی, جیسے ساری کائنات مل کر اللہ کے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتی, اسی طریقے سے سارے امام مل کر حضرت عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جب عمر کی بات دین میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو امام ابو حنیفہ کی بات دین میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ یہ مسئلہ بھی کوئی مشکل ہے؟ یہ بھی مسئلہ تو فیسا غورس ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتا. کتنا آسان مسئلہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے؟ یا اللہ مجھے اور تو کچھ نہیں آتا, میں نے کسی پیر کی بیعت نہیں کی, کسی امام کی تقلید نہیں کی, میرے دامن میں تیری وحدانیت ہے, تیرے محمد کی رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, تیسری کوئی چیز نہیں. میرے بھائیو یہی دین ہے. اس دین کو دین سمجھو, اس امامت کے مسئلے کو دین میں شامل نہ کرو, یہ بے دینی ہے. امام ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی ہوتا ہے. واخر دعوانا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. داڑھی منڈانے والے لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے اور کیا ان کی دعا بھی قبول ہوتی ہے یا نہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیں. داڑھی منڈانا جرم ہے, گناہ ہے. ایسے لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے, دعا بھی قبول ہوتی ہے, لیکن وہ داڑھی منڈانے کا گناہ علیحدہ ہے جو ان کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کوئی نماز بغیر رفع کی دین کے نہیں پڑھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نمازیں
جیسا کہ آخری جو عمر میں مسلمان ہوئے ہیں، آخری زمانے میں جو مسلمان ہوئے ہیں، مالک بن ویرس اور وائل بن حجر، وہ بھی یہی بتلاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین سے ہی نماز پڑھتے تھے. آپ خدا کو حاضر ناظر جان کر مجھے یہ مسئلہ بتلائیں کہ کیا رفع الیدین کرنا چاہیے، صرف اہل حدیث والے کیوں رفع الیدین کرتے ہیں اور جماعت والے کیوں نہیں کرتے. مجھے یہ قرآن اور حدیث کے ذریعے بتلائیے. مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ حضور پہلے رفع الیدین کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دیا. اللہ کے نبی رفع الیدین کرتے ہیں. بخاری کی روایت ہے، مسلم کی روایت ہے، ترمذی کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، مسند ابی یعلیٰ کی روایت ہے. کائنات میں حدیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس میں رفع الیدین کی روایت موجود نہ ہو. تقریباً 400 مرفوع اور موقوف روایات آتی ہیں رفع الیدین کے مسئلے کے بارے میں. اب جماعت والے کیوں نہیں کرتے، یہ جماعت والوں سے پوچھیں. چونکہ جماعت والے حنفی ہیں اور ان کے امام امام ابو حنیفہ نے نہیں کی، اس لیے نہیں کرتے. شافی کرتے ہیں، مالکی کرتے ہیں، حنبلی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے امام نے کی. ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس لیے ہم کرتے ہیں. اور یہ شوشہ کہ بعد میں اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا تھا، یہ کہاں ہے لکھا ہوا؟ نہ یہ قرآن میں، نہ یہ حدیث میں، نہ یہ تاریخ میں، یہ کہاں ہے چھوڑ دیا تھا بعد میں؟ یہ کہیں بھی نہیں ہے. یہ مولویوں کی اپنی من گھڑت کہانی ہے کہ اللہ کے نبی نے پہلے کی، بعد میں چھوڑ دی، اس لیے ہم نہیں کرتے. کوئی آدمی، کوئی مولوی یہ ثابت نہیں کر سکتا. اگر وہ حدیث سے یہ ثابت کر دے کہ اللہ کے نبی نے پہلے کی اور بعد میں چھوڑ دی، ہم سے منہ مانگا انعام دے دے. جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، اگر میت کو زور زور سے دبایا جائے یا الٹ پلٹ کیا جائے، تو اس سے میت اور اس کی روح کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ ہاں، اللہ کے نبی نے میت کو غسل دینے والوں کے بارے میں یہ ہدایات دی ہیں کہ اس کو آرام سے غسل دو. احناف کی کون سی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے نزدیک امام اور منفرد کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنی فرض نہیں؟ ہدایہ وغیرہ میں فقہ کی جتنی کتابیں ہیں اس میں یہ مسئلہ موجود ہے. بلی کو مارنا گناہ ہے یا نہیں؟ اگر بلی برتن میں منہ مارے تو کیا مارنا جائز ہے؟ بلی کو مارنا، اس کو بھگانا صحیح ہے. اگر وہ زیادہ تکلیف دینے والی ہو اور جان نہ چھوڑے، مثلا کسی کے چوزے کھا گئی، مرغی کھا گئی اور تنگ کیا، تو ایسی بلی کو قتل کرنا بھی صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. یہ حدیث کہاں آتی ہے کہ رکوع کی رکعت ہو جاتی ہے؟ اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں. یہ حدیث آتی ہے جس نے رکعت پا لی اس نے نماز پا لی. کیا حضور کا سایہ تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو کسی حدیث سے ثابت کریں، اس حدیث کی کتاب کا نام اور صفحہ نمبر بتلا دیں. حضرت زینب سے یہ روایت ہے، مسند احمد کی یہ روایت ہے، غالباً 4 جلد ہے، کہ جس میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی آئے، پہلے ان کا سایہ آیا، پھر اللہ کے نبی تشریف لائے. یہ حضرت زینب کا قول ہے مسند احمد میں. مسئلہ مسجد حاضرہ کا موجودہ قبلہ درست نہیں، کیا ہماری نماز اس سمت میں ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو فوراً قبلہ درست کرنے کا حکم دے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو پورا مغرب ہے یہ پورا قبلہ ہے، اس طرف نماز جو پڑھی جائے نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر کسی چیز سے تعین ہو جائے پھر اس کو اسی طریقے سے کیا جائے جو وہ سوئی وغیرہ بتلا رہی ہے. اس کو جب ہم مستقل تعمیر کریں گے، اس کو انہی بنیادوں پر تعمیر کی جائے گی. اب ہماری نماز صحیح ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ پورا مغرب یہ ہمارا قبلہ ہے. اگر مسجد میں جو اذان ہوتی ہے آواز گھر تک جاتی ہے، لیکن وہ لوگ نماز میں نہ آئیں، ان کو صرف نماز کی عادت ڈالنے کے لیے ان کے گھر جا کر نماز پڑھائی جا سکتی ہے، اس لیے اگر ان کو عادت پڑ جائے، اگر وہاں نماز نہ پڑھائی جائے تو وہ بالکل نہیں پڑھتے. قرآن حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. ایسے آدمی کو جس کو نبی اللہ کا بلاوا آئے اور کہیں اللہ کہے آ نماز کے لیے، وہ کہے میں تو نہیں آتا، آپ کہے میں تیرے گھر آ جاتا ہوں، یہ الٹ مسئلہ ہے. اس نے مسجد میں آنا تھا، آپ مسجد کو چھوڑ کے اس کے گھر جا رہے ہیں اسے عادت ڈالنے کے لیے، وہ بدبخت ہے. اگر نہیں آتا نہ آئے، آپ کے ذمے کوئی ڈیوٹی تو نہیں ہے. جب 2 یا 3 آدمی ایک جگہ اکٹھے ہو کر جماعت کروائیں تو کیا ان کے لیے اذان دینا لازمی ہے؟ اذان کے بغیر جماعت نہیں کروا سکتا، یا کسی اور کی اذان جماعت کے لیے کافی نہیں؟ صرف تکبیر کہہ لی جائے تو اس کے لیے کافی ہے. ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے سے پہلے ناخن اور بال اتارنے سب کے لیے ضروری نہیں، یا جس نے قربانی کرنا ہو اس کے لیے ہے. ہاں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی بال اور ناخن نہ اتروائے چاند نظر آنے کے بعد، اللہ اس کو بھی قربانی کا ثواب دے دے گا. گائے بیل وزن میں کم ہوں، عمر پوری ہو تو 5 ہو سکتے ہیں یا 7؟ ہاں، وزن کی کوئی بات نہیں. پہلے اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے کہ جو جانور تلاش کرے وہ لاغر نہ ہو، کمزور نہ ہو. اگر لاغر ہوا تو وہ تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا. خوب موٹا تکڑا ہو اگر وزن میں کم ہو اپنی عمر کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے. دو دانت ہونے چاہیے, کوئی عمر کا حساب نہیں. دو دانت ہو, بھیڑ وغیرہ دمبا اس میں رعایت ہے کہ یہ سال کا لگ بھگ لگ جاتا ہے, لیکن گائے جو ہے اور بیل یہ دو دانت ہونا ضروری ہے. اگر قرات دوران نماز ایسے مقام پر مقتدی ہے کہ سورت فاتحہ نہ پڑھ سکے یا ایک دو آیات صرف پڑھ سکے اور امام رکوع میں چلے جائے تو کیا وہ رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ ہاں, آپ سورت فاتحہ پڑھیں, امام اگر رکوع میں چلا گیا ہے آپ اپنی سورت فاتحہ پوری پڑھ لیں اور امام کے ساتھ رکوع کر لیں. اگر امام نے رکوع سے سر اٹھا لیا ہے پھر آپ کو یہ رکعت پوری پڑھنی پڑے گی, آپ کی نماز نہیں ہوئی. اور اس کا حوالہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی. مرحوم والدین اور مرحوم رشتہ داروں کی قربانی دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں, جو لوگ فوت ہو گئے ہیں, یہ مسئلہ اختلافی ہے, لیکن جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کی قربانی دی جا سکتی ہے. کیا سجدے سے اٹھتے وقت رفع الیدین ہے یا نہیں؟ جبکہ نسائی میں سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہے, پھر اب ایسا کیوں نہیں کرتے؟ نسائی کی